الصميم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ایک دفعہ پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم، صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان ملت، رفیقان گرامی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت پاک کے اہم لمحات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے ہر لحظے کو سنا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر لمحات جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں آپ کی عظمت کو واضح کر رہے ہیں، اس کو مسلمان یاد کر کے، اس کو سن کر، اس کو بیان کر کے اپنے دلوں کو گنبد خضرا سے جو خیرات بٹتی ہے اس سے مستنیر کریں. میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید سرکار کی سیرت کو پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات، ان آیات ربانیہ کا نزول، وہ عظیم احکامات جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے قلب پر اتارے ہیں، جب تک اس محبوب کی زندگی کے حالات کو نہ سمجھا جائے، اس دور کے ادوار کو نہ جانا جائے، تو کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ نہیں سکتا کہ کیا خبر یہ آیت کب نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں وہ کون سا لمحہ تھا، کون سا واقعہ پیش آیا کہ جس کی بنا پر رب کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کیا واقعہ ہوا تھا جس کو سرکار اللہ رب العزت نے آپ کے قلب پر یہ بات نازل فرمائی. تو گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے، اس کی تعلیمات سے سبق حاصل کرنے کے لیے، سب سے پہلی چیز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے لمحات سے واقفیت حاصل کرنا ہے، اور اسی امید سے، اسی طمع سے ہم نے گویا کہ سیرت مبارکہ پر کلام کرنا شروع کیا تھا. غزوہ خیبر تک کے واقعات الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب نبیب کی خصوصی عنایات کے تحت بیان کرنے کی سعادت اور سننے کی سعادت اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کے صدقے مرحمت فرمائی. غزوہ خیبر سے لوٹتے وقت بے شمار معجزات کا ظہور ہوا، جس کی تفصیل میں نے گزشتہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آج بھی انتہائی اہم اور حساس مسائل خیبر سے لوٹتے وقت جو ہوئے ہیں، وہ ہر مومن اور ہر عاشق کو سننا، سمجھنا، میں کہتا ہوں قاعدہ عشق کے لحاظ سے ضروری ہے. خیبر میں میرے آقا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، گندوانے والی، چہروں کو گوندنے والی، نشان نقش و نگار بنانے والی عورتیں جو بناتی ہیں، ان پر مردہ عورتوں کے بال لے کر جو زینت کرتی ہیں، ان پر اللہ کے حبیب نے لعنت بیان فرمائی. اب تک تو خچروں کے گوشت کو حلال سمجھا جاتا تھا، لیکن حمار گدھوں اور خچروں کی حرمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر سے فتح کے بعد لوٹتے ہوئے مقام سبھا پر کھڑے ہو کر خطبے میں ساری باتیں ارشاد فرمائی. باب دیکھیں قرآن میں جتنی آیتیں اس کی حرمت پر اب سمجھ میں آتی کہ جناب یہ واقعہ کیا ہوا تھا، کس طرح یہ تفصیل چلی تھی. لوٹتے ہوئے یہ واقعات بھی پیش آئے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ، سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ عنا، گویا کہ جو پاؤں میں زخم آ گیا تھا تلوار کے ذریعے، اور وہ زہر پگھلائی ہوئی تلوار تھی کہ جس کا زخم بڑھتا ہی جاتا ہے، اور یوں تھا کہ بس ابھی ان کی شہ رگ منقطع ہو جائے گی، وہ زندگی معطل ہو جائے گی. صحابہ ان کو لے کے سرکار کے دربار میں پہنچے، کہا کہ حضور یہ تو مر رہا ہے، اب اسے کلمہ پڑھا دیجیے. میرے آقا نے گویا کہ اللہ محفوظ پر توجہ فرمائی اور اپنا لعاب دہن ان کی پنڈلی پر لگایا تو فرماتے زخم سوکھنا شروع ہو گیا اور درد بھی غائب ہو گیا. یہ خیبر سے لوٹتے وقت یہ واقعہ پیش آیا. اسی طرح میں نے ایک اور بحث آپ کے سامنے گزشتہ درس میں پیش کی جو انتہائی ضروری بحث تھی. اس سارے انبیاء میں میرے آقا کو بے شمار مقامات ممتاز اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ بخاری کی یہ حدیث موجود ہے کہ جو چیزیں پانچ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی، پھر فرمایا چھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی، فرمایا مجھ پر مال غنیمت کو حلال کیا گیا، مجھے جواب میں کلیم عطائے کیے گئے کہ میں برسوں کی باتوں کو ایک جملوں میں بیان کر دیتا ہوں. فرمایا یہ میرا خاصہ ہے، اوتی تو جواب کلیم، اللہ نے مجھے جواب کلیم عطا فرمایا ہے، کلمات پر وہ گرفت عطا فرمائی ہے، میری زبان پر وہ فصاحت بیان فرمائی ہے کہ میں ایک جملوں کے اندر برسوں برسہ کی باتوں کا اشارہ کر دیتا ہوں اور وہ ان باتوں پر محیط ہوتی ہے. فرمایا کہ رب کریم نے شر سے لے کر گھر تک نصر تو بالرعب، اللہ نے میری مدد رعب اور دبدبے سے فرمائی ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضا عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک درود پاک لکھا ہے، کبریت الاحمر سرخ گندک، اور سرخ گندک کی تاثیر یہ ہے، حکما فرماتے ہیں کہ اگر تانبے سے لگا دو تو سونا بن جاتا ہے. تو غوث اعظم نے اس درود پاک، انتہائی مجرب درود ہے، اب اس کا نام سرکار غوث اعظم نے خود ہی رکھا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ روحانیت میں کیسا ملکہ رکھتا ہوگا. میرے پاس موجود ہے، جو طلب کرنا چاہیں تو کبھی تشریف لائیں. کبریت الاحمر، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ یہ تھی کہ سو میل دائیں اور سو میل بائیں. یہ خاصہ رہا ہے، یہ امتیاز رہا ہے کہ اور سو میل سامنے کی جانب، سو میل یسار کی جانب. کافر اگر سرکار کو جانتا بھی نہ ہو، وہ گھر میں سو رہا ہو، تو اس کا دل ذات مصطفیٰ کے روب میں دہل رہا ہوتا. تو سرکار فرما نصر تو بالرعب، یہ میری ہی شان ہے کہ اللہ نے میری دبدبے اور روب سے مدد فرمائی. فرمایا یہ میری ہی شان ہے کہ جنہیں اللہ نے جواب الکلیم عطا فرمایا، ایسی زبان دی ہے کہ برسوں کی باتوں کو منٹوں میں بیان کر دیتی ہے. فرمایا مجھ پر مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، پہلی امت کے لیے باتیں حلال نہیں تھی. اللہ نے مجھے چند دعائیں مرحمت فرمائی، سارے انبیاء نے وہ دعائیں زندگی میں مانگ لی، میں نے ایک دن ایک زندگی میں مانگی، ایک کو مؤخر کیا ہے. صحابہ نے کہا حضور وہ کیا دعا ہے؟ فرمایا میری امت کی شفاعت کی دعا. اسی طرح امام ملت و دین امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے خصائص الکبریٰ شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ میرے آقا کا خاصہ ہے کہ کسی نبی کو یہ اختیار نہیں ملا کہ وہ لوگوں کے دلوں پر فتویٰ دے. جو سامنے جج جس طرح فتویٰ دیتا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ باطن کو دیکھتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن باطن پر فیصلہ دینے کی اجازت نہیں تھی. ظاہر اس طرح ہے، ایک آدمی چور ہے، وہ ساہوکار بن کر آ جاتا ہے تو کورٹ عدالت اس کو ساہوکار کا فتویٰ دے گی کہ جناب ٹھیک ہے، کوئی مدعی نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، تو چور کو گویا کہ قاضی کا حکم دے دیا گیا. لیکن اگر گواہ مل جائے اور غلط ہو تو قاضی کو چور ثابت کر دیا جائے، تو یہ ظاہر کا حکم ہے. یہ الگ بات ہے کہ اولیاء کاملین اور گزشتہ انبیاء کرام میرے آقا کے علاوہ وہ دلوں پر نظر رکھتے ہیں، کیفیات کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں. یہ میرے آقا کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو باطن کے فیصلے کی بھی اجازت دی اور ظاہر کے فیصلے کی بھی اجازت دی. اس پر امام سیوطی علیہ رحمت نے کئی احادیث گویا کہ خصائص الکبریٰ میں نقل فرمائی ہے. وہ اس طرح ہے کہ اس طرح میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کیا تھا کہ احد کی لڑائی ہو رہی تھی، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو ایک انصاری کے ایک سردار کے صحابی انصاری مدینے والے ان کے سینے پر چڑھ کر ان کے سینے کے درمیان تلوار کو پیوست کر دیا، انتہائی المناک اور غضبناک منظر تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں، ان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، رشتے دار احباب دوست تمام ساتھی بیٹھے ہیں، سرکار کے اس تبسم کے راز پر بڑے حیران ہیں. عرض کرتے حضور وہ تو بندہ شہید ہو گیا، اتنی بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کر دیا گیا. حضور ہم اعتراض نہیں کرتے لیکن اس تبسم میں پاک کا راز جاننا چاہتے ہیں کہ حضور آپ نے مسکرایا کیوں. ہم یہ شکوہ نہیں کر رہے کہ آپ کا غلام اتنی بے دردی سے آپ کے سامنے شہید ہو رہا ہے کہ آپ اس پر مسکرا رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ آپ بہتر جانتے ہیں ہم سے، لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس تبسم کے تحت خدا نے کیا راز رکھے ہیں، آپ کی نظریں کس جگہ پر ہیں کہ آپ مسکرا رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا دراصل میں اس چیز پر مسکرا رہا ہوں کہ جو قاتل ہے جو مقتول ہے دونوں جنت میں ایک جگہ پر ہوں گے. ارے وہ تو کافر ہے، وہ تو مشرک ہے، وہ ابو جہل کا بیٹا ہے، احد کی جنگ ہے، وہ سینے پر چڑھ کر صحابی کو شہید کر رہا ہے. بس عطا فرماتے کہ جناب میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ قاتل کی قسمت پر مجھے رشک آ رہا ہے کہ قتل تو میرے صحابی کو کر رہا ہے لیکن جنت میں دونوں ایک ساتھ ہوں گے. اور تاریخ نے دیکھا، قرآن سے بیان ہے، احادیث میں واضح ہے اشارات، اور تاریخ میں تو بالکل واضح اشارات ہے کہ فتح مکہ کے وقت حضرت کریمہ بن ابی جہل نے ایمان لے آیا. تو یہ وہ احکامات ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باطن میں بیان فرماتے. امام سیوطی نے لکھا کہ جناب ایک آدمی جس کی صحابہ بڑی تعریف کیا کرتے، کہا حضور بڑا نمازی ہے، بڑا غازی ہے، بڑا مجاہد ہے. میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے اس کو. جب وہ سامنے سے آنے لگا میرے آقا نے فرمایا اس کے سر پر، اس کی پیشانی پر تو میں شیطان کے دھبے پاتا ہوں. دیکھیں دل کی بات ہے. وہ آیا سرکار کے سامنے کھڑا ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا ایک بات پوچھوں تو سچ بتانا. اس نے کہا کیا؟ سرکار نے فرمایا مجھ سمیت، میں خدا کا نبی اور رسول ہوں، مجھ سمیت اس پورے مجمع کے اندر بتا، تیرا دل یہ نہیں کہہ رہا کہ تو ہی سب سے افضل ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے دل میں یہ بات تو ہے کہ ان میں سب سے بڑا میں. یہ کہہ کر وہ مسجد کی طرف چلا گیا. اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، نمازی کو قتل کرنا کفر ہے، حرام ہے، تعلیمات اسلامیہ کے خلاف ہے. میرے آقا نے فرمایا جا وہ کہاں گیا؟ کہا مسجد میں گیا. فرمایا جا جو اس کو قتل کرے گا بڑے انعامات پائے گا. اب حضرت ابوبکر تلوار لے کر پہنچے تو قیام میں تھا، لوٹ کر آئے کہا حضور وہ تو قیام میں ہے. یہ ساری تفصیل گزر چکی ہے، ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر سے جو راز نکلتے ہیں، معاملات نکلتے ہیں. میں صرف اس تسلسل کو جوڑنے کے لیے اس ربط کو لا رہا ہوں یہاں پر، ورنہ اس سے کیا کیا مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ ویب سائٹ پر آپ نور نبی ڈاٹ نیٹ پر دیکھ لیجیے گا. جو گزشتہ درس میں ہم نے اس کی وضاحت کی ہے. حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا حضور میں جس حال میں پاؤں گا اسے قتل کروں گا. جب پہنچے تو دیکھا وہ رکوع میں تھا، پھر سجدے میں چلا گیا، لوٹ کر آ گیا حضور میری تلوار تو نہ اٹھ سکی. سرکار نے فرمایا کاش تم دونوں سے قتل کر دیتے تو بہت بھلا ہوتا. حضرت مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوئے، کہا حضور بھلے وہ نماز مجھے ملے میں اسے مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا کہ آپ کی اتنی جستجو کہ کاش تم اسے مار دو جس حال میں پاؤ. سرکار نے فرمایا اگر تو پا لے تو مار دو. جب مسجد میں پہنچے تو وہ نماز پڑھ کے جا چکا. صحابہ نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ وہ نمازیں پڑھ رہا تھا، روزہ رکھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا عمر اور ابو بکر کاش تم اسے قتل کر دیتے تو میرے پوری امت سے، میری پوری امت سے مسلمانوں میں لڑوانے والی جو گندی عادت تھی وہ ختم ہو جاتی، کیونکہ اسی کی اولاد آگے نکلے گی جو مسلمانوں میں تفرقہ بازی، فرقہ پرستی، ان کی صفوں کے اندر درارے پیدا کریں گی. فرمایا اگر تم اس کو مار دیتے تو بہت بھلا ہوتا. تو دیکھیے یہ باطن پر حکم میرے آقا نے گویا کہ چسپا فرمایا. اسی طرح وہ حکم جو اکثر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک چور کو پکڑ کر لایا گیا. جب وہ چور سرکار کے سامنے لایا گیا حضرت ابو بکر نے عرض کی حضور یہ چور ہے. سرکار نے فرمایا اچھا کیا کیا اس نے؟ کہا چوری کی. سرکار نے فرمایا گردن مار دو، اس کی گردن کاٹ دو، اس کو قتل کر دو. حضرت ابو بکر نے عرض کی کہ حضور چور کے تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو. حضرت ابو بکر کہتے میں بڑا متعجب ہوا کہ سرکار نے پہلے مجھ سے کہا سر مار دو اس کا. میں نے کہا حضور قرآن تو کہتا ہے سارق و سارقۃ فقط ہوا ایدیا ہوا، کہ جو چور اور چورنی اگر پکڑ لیے جائے تو جناب اس کے ہاتھ کاٹ دی جائے. تو میرا آقا نے فرمایا ہاتھ کاٹ دینا. اب حضرت ابو بکر کہتے ہیں ہم نے اس کے ہاتھ تو کاٹ دیے، پھر اس نے دوبارہ چوری کی تو ہم نے اس کا الٹا ہاتھ کاٹا، پھر اس نے چوری کی تو اس کی ٹانگ کاٹی، پھر چوری کی پھر دوسری ٹانگ کاٹی، پھر حضرت ابو بکر کے دور میں اس نے چوری کی تو بات گردن پر آ گئی. جب اسے پکڑ کر لایا گیا اور اسے سیدنا صدیق اکبر کے دربار پر لا کر کھڑا کیا گیا، آپ پہچان گئے اور سرکار پر درود پاک پڑھتے ہوئے کہا کہ او ہو میرے آقا نے درست فرمایا تھا کہ تیری تو گردن مارنی تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب خاص ہے کہ آپ صرف ظاہر ہی پر حکم نہیں سرحد فرماتے بلکہ باطن پر ہی سرحد فرماتے. ایسے کئی احکام امام ملت ودین امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے اور میرے آقا امام علیہ سنت نے اپنے عظیم رسالے ازالۃ العیب بالسیف الغیب کے اندر فضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے علم غیب سے متعلق ایک سوال کے جوابات پر بے شمار دلائل اس موضوع پر بیان فرمائے ہیں. اللہ رب العزت نبی پاک کی اس عظیم شان کو بیان کرنے کی برکت سے ہمیں سرکار کی شفاعت نصیب فرمائے. اس نیت کے ساتھ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. سیدیا حبیبیا, اب خیبر سے میرے آقا لوٹ رہے ہیں, خیبر سے آپ باہر نکل رہے ہیں. ایک جگہ ہے مقام صحبا, ادھر حضرت عاصمہ بنت حنیس کہتی ہیں کہ وہ میرے خیمے کے قریب کی بات, ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے گھر کی چھت کے اوپر کی بات. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز کے بعد کھانا تناول فرمایا, اور تناول فرمانے کے بعد تھوڑا دیر آپ قیلولہ فرمانے کے بعد پھر اٹھے اور پھر آپ کی طبیعت میں آرام کے لیے کہا تو آپ نے زمین پر سر رکھ کر لیٹ گئے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آگے تشریف لائے اور اس کی کہ حضور آپ زمین پر سر نہ رکھیں, میں اپنے گویا کے زانوں کو آگے کر دیتا ہوں, اپنی فخص کو آگے کر دیتا ہوں, حضور آپ اس پر سر رکھیں, یعنی سرکار کا سر مبارک اپنی گودی میں رکھ لیا. آسان ترجمہ اس کا یہ. اب وقت یہ ہوا کہ عین عصر کی نماز کا وقت آ چکا, سرکار یہ نماز پڑھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گویا کے لیٹے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بند ہو گئی اور یہ وقت اتنا طویل ہو گیا کہ وہاں سے سورج غروب ہوا. حضرت امام طحاوی علیہ رحمۃ الرضوان نے طحاوی مشکلات الحدیث کے اندر اور مشکلات الحدیث کی بحث کے اندر اس حدیث پاک پر بڑا زوردار کلام کیا ہے. صرف امت کے اندر ابن تیمیہ کے علاوہ سارے محدثین نے اس حدیث کو, اس معجزے کو قبول کیا. اس میں قبول کرنے والے حنفیوں کے بے تاج محدث حضرت امام طحاوی علیہ رحمت نے طحاوی شریف کے اندر اس کو ذکر کیا, امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے خصائص الکبریٰ میں لیا, قاضی عاض نے لیا, ملا نقاری نے لیا, حفاظی نے لیا, بے شمار کتابوں کے اندر یہ روایت ہے. اجلہ محدثین نے گویا کہ نقل کی ہے کہ جس وقت سورج غروب ہوا ہے تو اس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہوئے نماز کا وقت تھا وہ زائل ہوا, وہ چلا گیا. اس غم میں فراق میں آپ نے برداشت کرتے ہوئے جب اپنی آنکھوں کو بند کیا, کبھی آپ نماز کے وقت کو دیکھتے ہیں, کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا کو دیکھتے ہیں اور قرآن کی اس آیت کی تکمیل کو بیان کرتے ہیں کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا, کہ پہلے محبوب کی تعظیم ہے, پھر نماز ہے, پھر روزہ ہے, پھر زکات, جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کی کامل تکمیل کرتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا غم بھی ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور اس کا احترام, سرکار کی نیند کا احترام بھی ہے. اس فراق کے اندر آپ, اس کشمکش کے اندر آپ کے آنسو گویا کہ آنکھوں سے جاری ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مقدس پر جب وہ آنسو کے قطرے گرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کھل گئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان کرم جیسی کچھ ہوئی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, علی کیا تم نے اثر نہیں ادا کیا؟ ایک روایت میں ہے کہ ما یبکی کا یا علی, علی تجھے کس چیز نے رولا دیا؟ حضرت مولا علی نے عرض کیا کہ حضور رونا اس لیے کہ جناب اثر کا وقت چلا گیا. ایک روایت میں یہ ہے, امام سیوطی فرماتے ہیں کہ سرکار نے اٹھنے کے ساتھ فرمایا کہ علی کیا تم نے اثر ادا نہیں کی؟ آپ نے عرض کی کہ نہیں حضور, میں اثر ادا نہ کر سکا اس لیے کہ آپ کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست کریمہ کو اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا, اللہم انہ کان فی طاعتک وطاعت رسولک, یا اللہ یہ میرا محبوب غلام تیری اتباع میں اور تیرے محبوب کی اتباع میں. کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں جانا ہے. اب اللہ کے آگے جانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رسول سے آگے نہیں جانا ہے, رسول جو کر رہے ہیں وہی شریعت ہے, اس سے آگے کی بات سوچنا ہی نہیں ہے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم رسول کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں, اس محبوب کو ہم نے بنایا ہی اس لیے, مبعوث اس لیے کیا کہ یہ جو کچھ کرے تمہیں اس کی اتباع کرنی ہے, تمہیں ماننا ہے. تو کہا کہ یا اللہ یہ تیری اطاعت میں اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا. پتا چلا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. فرما فردو علیہ شمسا, یا اللہ یہ تیرا محبوب تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ علی کی نماز کے لیے سورج کو لوٹا دے. قالت آسما, حضرت آسما بنت حنیس کہتی ہیں, ورأیتها غربت, میں نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے. میں نے اس طرح روایت پیش کی کہ خیبر سے لوٹتے ہوئے خیمے کا بھی واقعہ روایت میں آتا ہے, چھت کا بھی واقعہ آتا ہے. فرمایا کہ میں نے اپنے ذہن میں اندھیرا محسوس کیا, کہ پورا شہر اندھیرا ہو چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت، پھر میں نے دیکھا کہ میرے شہر میں روشنی ہونا شروع ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ سورج جو غروب ہو چکا تھا وہ بعد میں دوبارہ طلوع ہوا ہے، سورج دوبارہ لوٹ کر آیا. وقعت على الجبل والارض، اور میں نے دیکھا کہ وہ اس کا ظہور، اس کی روشنی میں نے پہاڑوں پر بھی محسوس کیا ہے اور زمین کے اوپر بھی گویا کہ محسوس کیے. فذلک فی صحبا، اور یہ مقام صحبا کی جگہ ہے، خیبر سے لوٹتے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا. امام طحاوی کہتے ہیں ھذا حدیث ثابت الروایت عن الثقات، فرمایا یہ وہ عظیم حدیث ہے کہ جس کو بڑے عظیم بزرگان دین نے روایت کیا ہے، اور حضرت امام طحاوی علیہ رحمت اس کو اپنی کتاب کے اندر لیتے ہیں. اس پر مودودی نے بڑا زور لگایا کہ روایت ثابت نہیں، لیکن میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام طحاوی کے سامنے مودودی کی اوقات کیا ہے، امام سیوطی کے سامنے ابو العالی مودودی کی حیثیت کیا ہے، ملا علی قاری کی تحقیق و تنقیح کے سامنے مودودی کی حیثیت اور علم قدر کیا ہے، جو خود اپنی کتابیں دوسروں سے لکھا کر اپنے نام پر شائع کرے. یہ معمہ آج بھی جماعت اسلامی پر قرضہ ہے کہ جناب مودودی پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ لکھاتا کسی سے تھا، نام اپنے نام پر شائع کرتا تھا، یہ تو مسٹر تھے بےچارے، ٹائی لگاتے تھے، چائے پیتے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر ٹیبل پر کھانا کھاتے تھے. جب ان کو شوق ہوا یہودیوں نے ان کو چڑھایا. الاخوان تنظیم جو مصر کی ہے، الاخوان تنظیم جس کو آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں مصر میں جس پر پابندی ہے، الاخوان تنظیم مصر کے اندر سب سے بڑی یہودیوں کو فروغ دینے والی، اسلامی عبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے اجتماع کو منتشر کرنے والی یہ ظالم تنظیم، جس کو گویا کہ مسلمانوں نے بھی مصر کے علماء، شام کے علماء، لبنان کے علماء، عراق کے علماء، دبئی، بر صغیر کے تمام علماء نے کہا کہ یہ بدترین لوگ ہیں جنہوں نے تنظیم بنا کر اسلام کے شرازے کو بکھرا. یہ کفر، وہ حرام، وہ شرک، وہ بدعت. الاخوان، لوگ ہم سے پوچھتے جماعت اسلامی کیا ہے، میں نے کہا الاخوان کا اردو ترجمہ ہے، الاخوان کا اردو ترجمہ ہے، اس لیے کہ مودودی صاحب کی اگر آپ زندگی آپ پڑھیں، خلافت و مملکت کی بحث کو آپ پڑھیں، ان کے رسائل و مسائل کو اگر آپ پڑھیں، تفہیم القرآن کو پڑھیں، اور شیخ عبدہو جو الاخوان تنظیم کے بانیین میں سے تھا اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، تو یوں لگتا ہے کہ اسی کا سلیس ترجمہ اس نے اردو زبان میں کر دیا ہے. جس طرح کہ ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کا سلیس ترجمہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تخلیق الایمان کے اندر کر دیا. اس طرح تو گویا کہ یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو عالم کہا جائے، چاہے جائے کوئی، ان کو امام طحاوی کی تحقیق کے سامنے پیش کیا جائے. تو امام طحاوی علیہ رحمت وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، یہ جتنے محدثین گزرے ہیں، یہ سارے کے سارے شافعی حنبلی تھے. اب ضرورت اس امر کی تھی کہ جناب کوئی حنفی محدث کھڑا ہوتا اور حنفی نماز سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو جمع کرتا، اور جو احادیث حنفی نمازوں کے خلاف پیش کی جاتی ہے شوافے کی طرف سے، حنابلہ کی طرف سے، مالکیوں کی طرف سے، اس کا جواب دیتا، تو آپ نے دیکھا کہ جناب صرف واحد شخصیت پوری گویا کہ کائنات حنفیت کے اندر جو مطلع حنفیت پر طلوع ہوئی ہے وہ سیدنا امام طحاوی علیہ رحمت ہے، کہ جنہوں نے حدیث پاک کی کتاب لکھی معنی الاثار طحاوی شریف. یہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں آپ نے حنفی مسلک پر، حنفی فقہ پر جتنے اعتراضات شوافے کی طرف سے تھے، حنابلہ کی طرف سے تھے، مالکیوں کی طرف سے تھے، اس کے جوابات میں حمد فرمائے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان کی تحقیق پر، اس فقہ کے مسائل پر، اس سے احادیث اور قرآن کا کون سا مرجع وابستہ ہے، ماخذ وابستہ ہے، اس کی تحقیق کو بیان فرمایا، اور اس تحقیق کرتے ہوئے آپ نے مشکلات الحدیث کے اندر اس حدیث کو روایت کیا، اور خود بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے سارے راوی خود عظیم محدث ہیں. فرماتے ہیں اس حدیث کے سارے راوی انتہائی ثقہ مضبوط ہیں، اور آخر چل کر کہتے ہیں کہ جناب حضرت بے شمار گویا کہ انبیاء کرام گزرے ہیں جن کی امت کے لیے واقعات گویا کہ ثابت ہو. حضرت شرین علیہ السلام کے لیے کہ جناب انہوں نے لشکر کے دوران جب وہ جنگ کر رہے تھے، انہوں نے دعا کی تو دن کو لمبا کر دیا گیا، سورج غروب ہی نہیں ہوا. فرمایا جب غروب ہو چکا تھا دوبارہ نکالا گیا. تو فرمایا کہ وہ ان انبیاء کے لیے باتیں ماننا خلاف تحقیق نہیں ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے صدقے ان انبیاء کو یہ معجزات ملے ہیں، تو ان کے لیے ماننا یہ کیسے خلاف تحقیق ہو سکتا ہے؟ تو امام ملت و دین امام جرابی سیوطی علیہ رحمت نے اس بات کو بیان کیا. ایک اور روایت ہمیں معراج سے متعلق ملتی ہے کہ جس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا کہ بدھ کے دن قافلہ لوٹ کر آئے گا اور سورج غروب ہو رہا ہوگا اور قافلہ آئے گا. جب ابو جہل نے مطالبہ کیا تھا، جب بیت المقدس سے متعلق باتیں پوچھی تھی، تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جبریل نے پورے بیت المقدس کو اٹھا کر سرکار کے چہرے کے سامنے رکھ دیا تھا، اور ابو جہل ایک ایک چیز کا مطالبہ کرتا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست مشاہدہ فرمانے کے ساتھ اس چیز کا جواب مرمت فرماتے ہیں. اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ تم میرے سفر کا کیسے انکار کرتے ہو, یہ قافلے تمہارے مکہ کی طرف آ رہے ہیں, فلاں قافلہ جس کا اونٹ بھاگ گیا تھا, فلاں قافلہ جس کے پیالے سے میں نے پانی پیا تھا, انہوں نے میری آواز کو بھی محسوس کیا, تو آپ وہ لوٹ کر آئیں گے تو ان سے تم پوچھ لینا. تو ابو جہل کی زبان سے نکلا کہ جناب بتائیے وہ قافلہ جو آئے گا جس سے آپ نے پانی پیا تھا وہ کب آئے گا. اب جناب یہاں تو اتنا برقی نظام ہے, اتنی تیزی ہے, سائنس کی اتنی جدت ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلائٹ ٹائم پر آئے گی یا ہمارے سٹی اسٹیشن پر جو ٹرین آ رہی ہے یہ ٹائم پر آئے گی. کوئی گواہی نہیں دے سکتا. نام تو لکھا ہوا ہے, موسم خراب ہو سکتا ہے, راستے میں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, لیکن زبان مصطفیٰ سے یہ الفاظ پر گویا کہ تلفظ ہوئے. آپ نے فرمایا یہاں سورج غروب ہو رہا ہوگا اور وہ قافلہ نمودار ہو جائے گا. تاریخ کی کتابوں موجود ہے, ابن کثیر نے بھی لکھا کہ صحابہ کرام اپنی اپنی گویا کہ پناہ گاہوں میں چلے گئے اور سورج کو گویا کہ تکنے لگے. عین وہ وقت آیا کہ سورج انتہائی غربت کے قریب آ گیا, غریب ہونے کے قریب آ گیا, غروب ہونے کے قریب آ گیا, لیکن قافلہ نمودار نہ ہوا. کافروں کے خیموں کے اندر عید کے شادیانے بجنے لگے. صحابہ اکرام جو نبی کی عظمت کے کوشاں ہیں وہ یہ نہیں کر رہے کہ اللہ روکے گا, نبی نے کہہ دیا تو کیا ہو گیا, نہیں, وہ چاہ رہے تھے کہ نبی کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں تو اللہ کے کہنے پر نکلے ہیں. اب اسلام کی ساری عزت نبی سے ہی وابستہ ہے, اور کفار وہاں پر اس مذمت میں کہتے ہیں نا, ہم بھی انسان ہیں, یہ بھی انسان ہے, جب ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو ان کے کہنے سے کچھ کیا ہوتا ہے, تو یہ روش دیکھیے چلتی کہاں سے ہے. اب صحابہ کے تاثرات یہ ہیں کہ ان پر غم کی لہر دوڑ پڑی ہے. روایت میں آتا ہے امام طحاوی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ سرکار جلوہ گر ہوئے کہ امرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمسا فتاخرت ساعتن, سرکار نے اپنے انگشت مبارک اٹھا کر گویا کہ سورج کو حکم دیا, امرا شمسا سورج کو حکم دیا, فتاخرت ساعتن, سورج ایک لمحے کے لیے رک گیا. فرمایا یہاں سورج رکا اور وہاں سے قافلہ نمودار, یہاں سے قافلہ نمودار ہوا اور وہاں سے سورج غروب ہو گیا. تو سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. یہ طاقت ہے رسول اللہ کی کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے. یہ حدیث مبارکہ امام طحاوی کے مقابلے میں ابن تیمیہ جیسے کو نہیں پیش کیا جا سکتا, تو مودودی جیسے کی کیا اوقات ہے کہ جس کے ہمارے طالب علم کے سامنے اس کی قابلیت پیش کرنا یہ ہمارے علم حلقے کی توہین ہے. تو چلا جائے کہ امام جلال الدین سیوطی جیسے عظیم محدث اور علامہ علی قاری جیسے عظیم محدث, تاجدار اہل سنت احناف حضرت امام شہاب الدین خفاجی علیہ رحمت جیسے عظیم محدثین و سیرت نگار کے سامنے ان کی تحقیق پیش کی جائے, تو امام اہل سنت نے ساری بحث کو ایک ہی جملے میں بیان کرتے ہوئے شاہ فرمایا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے. اور فصاحت آپ دیکھیے, بلاغت دیکھیے, یہ تو کسی جو علم ادب سے شغف رکھتا ہو, اردو ادب سے شغف رکھتا ہو, شعر و شاعری سے شغف رکھتا ہو, اس کو کہا جائے کہ سورج کے متعلق جو امام اہل سنت کی استعارہ چلنے کا بیان کر رہے ہیں, کہ اس سے پہلے غالب نے کبھی یہ لفظ استعمال کیا ہے, علامہ اقبال نے بیان کیا ہے, کہ جناب اس سے پہلے داغ نے کبھی بیان کیا ہے, اس سے پہلے اکبر الہ آبادی نے کبھی اس بات کو ذکر کی ہے, کسی نے یہ ذہن میں یہ نقطہ, یہ فصاحت, ان بے جان گویا کہ ان اشیاء, ان مظاہر سے متعلق چلنا بولنے کی صفت یہ کسی اور میں پائی نہیں جاتی. یہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ اللہ کا یہ ادبی کمال ہے کہ آپ شریعت کے حکم کو بھی بیان کرتے ہیں, اس میں سلاسلت بھی ہوتی ہے, جاذبیت بھی ہوتی ہے, فصاحت بھی ہوتی ہے, اور سننے والا اس بات پر حیران ہو جاتا ہے کہ فاضل بریلوی کس اینگل سے سلام پیش کرے, کیا وہ احادیث کا جو احاطہ تھا اس پر سلام پیش کرے, یا اتنی عبارتوں پر جو یہ شعر محیط ہے اس پر سلام پیش کرے, یا اردو زبان کو جو آپ نے جلا بخشی ہے اس پر سلام پیش کرے. فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے, وہاں کیا فرمایا, عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان, یہ سیارے نہیں ملتے اردو زبان کے اندر, کہ عرش کی عقل دنگ ہے, عرش کو عقل سے تجلی دینا کہ جناب عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مکان ہے. اور یہاں پر فرماتے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاند, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. آخری بات یہاں پر پیش کر کے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے جس کی تفصیل میں آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, وہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فجر کی نماز کا چھوٹ جانا, کہ سرکار سو گئے اور فجر کی نماز جو تھی وہ چلے گئی. یہ بھی خیبر سے لوٹنے کا ہی واقعہ ہے جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے. میں چاہتا ہوں یہ عظیم معجزہ تھا, یہیں پر میں اکتفا کروں, اور یہ بات آپ کے ذہنوں میں راسخ ہونی چاہیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جن کی رضا کے لیے, جن کی دل جوئی کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈوبا ہوا سورج نکالا, سورج نکلا یہ تو جناب محمد رسول اللہ کی قدرت ہے، لیکن جس کے لیے نکالا دیا تو وہ مولا علی کی ولایت ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی عظمت ہے کہ جناب جن کے لیے اللہ رب العزت، کیونکہ ایسے معجزات کسی اور صحابی کے لیے ثابت نہیں ہے، وہ تو ہے کہ آنکھ جوڑ دی، ٹانگ جوڑ دی، یہ تو معاملات تو ہیں، یہ دیگر انبیاء سے بھی ثابت ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ جن کی امید کے لیے، جن کی دلجوئی کے لیے، جن کی گویا کہ تمانیت قلب کے لیے، جن کی استقامت اور استمرار کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس قدرت کا اظہار فرمایا، جو قدرتیں جو معاملات مولا علی پر ہوئی ہے یہ ہمیں کسی پر نظر نہیں آتی. اللہ رب العزت تمام صحابہ کا فیض ہم مسلمانوں کے قلب پر جاری و ساری فرمائے. خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا کائنات فاتح خیبر، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے اللہ رب العزت ہمیں محبت عقیدت رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آج کے درس میں میں نے صرف یہ واقعہ پیش کیا انشاءاللہ، کیونکہ وہ تفصیل ہے خیبر سے لوٹنا. میں چاہتا ہوں کہ بخاری مسلم کو سامنے رکھ کر وہ تمام احادیث آپ کے سامنے پڑھوں، اور ایک ایک حدیث جو مختلف الفاظ سے روایت ہے اس میں ہر، کیونکہ کچھ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے، کچھ حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے، حضرت جابر بن عبداللہ نے اس منظر کی اور طریقے سے گویا کہ غمازی کی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے کچھ اور طریقے سے غمازی کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور طریقے سے غمازی کی ہے، کسی کا واقعہ مختصر ہے، کسی کا تفصیل سے، اور اس میں بے شمار معجزات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ ثابت ہے، اور اس میں نماز کا مسئلہ، قضاء کا مسئلہ، یہ ایک اہم بحث ہے. تو انشاءاللہ وہ بحث میں آنے والے جمعہ آنے والے اتوار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور وہ سننے سے لائق ہے، ضرور تشریف لائیے گا اور محبت کے ساتھ اس کو سنیے گا. اور اس کے بعد کیونکہ اب یہ چیپٹر ہم نے گویا کہ 75% سیرت بیان کر لی ہے، اب خالص احکامات اور خالص، کیونکہ اسلام مکمل ہو رہا ہے، تعلیمات مکمل ہو رہی ہیں، عقائد الیوم اکملت لکم دینکم کے قریب ہم چلتے چلے جا رہے ہیں. تو جناب انتہائی اہم واقعہ، یہاں پر ٹیکس سے متعلق ایک چیز آئے گی، جزیے سے متعلق ایک شک آئے گی، اور سیاسی معاملات سے جو انتہائی ایک ذمہ دار شخص کو لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے والا، نظام سیاست کو انسان کا حصہ ہے، سیاست کے بغیر تو بندہ ترقی نہیں کر سکتا، گھر کے اندر بھی بچوں کو سمجھانا اور بڑوں کا خیال رکھنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ نظام سیاست ہی ہے، اس لیے کہ تاکہ دنیا کا نظام صحیح چلے. سیاست کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ جناب ووٹ حاصل کریں، گلیوں میں گھرے اور جناب اسمبلیوں میں چلے جائیں، نہیں، یہ تو اس کی ایک دوسری شک ہے. لیکن سیاست کے بغیر جس طرح آپ بیٹھے کہ ایک بولتا ہے سب سنتے ہیں، یہ سیاست ہی تو ہے، یہ نظام سیاست ہی تو ہے جو اسلام سب سے پہلے ادب اور اخلاق کے تحت پیش کرتا ہے. تو یہ ساری تفصیل خیبر سے ہی شروع ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان اور ایقان کے ساتھ، للہیت و اخلاص کے ساتھ، اللہ رب العزت ہمیں اسے سننے کی، اسے بیان کرنے کی، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم تیرے محبوب کے عظیم معجزات آج ہم نے سنے کہ لعاب لگا تو زخم بھی ختم، اور جس کے موت کی امید ہی کی جا رہی تھی اب لوگ اسے زندہ جاوید ہونے کی بشارتیں دے رہے ہیں. مولا کریم تیرے محبوب کو جو تُو نے مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ جس کے چہرے پر دیکھیں تو باطن تک نگاہ نبوت اس کے باطن کو مشاہدہ کر لیتی ہے. مولا کریم تیرے محبوب کے عظیم معجزات کا ذکر ہوا کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ڈوبا ہوا سورج گویا کہ لوٹ آیا. تو تیرے محبوب کی حرمت تیری بارگاہ میں اتنی عظیم ہے کہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، اگر تیرے محبوب اس کائنات کے نظام سے ہٹ کر بھی کسی بات کا تقاضا کرتے ہیں تو نظام میں فرق ہوتا ہے، نبی کی خواہش میں فرق نہیں کرایا جاتا. مولا کریم اس عظیم نسبت کی خاطر ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جتنے حضرات تشریف لائے ہیں اپنے دلوں میں جو جائز مقاصد رکھتے ہیں، ان عظیم عظمتیں جو میرے محبوب کی ہیں اس کی صدقے تمام کی دلی مرادوں کو پورا فرما. جو بیمار ہیں جس مرض میں ہونے سے تکاملہ عاجل عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا فرما، جو قرض کے بار تلے دبے ہیں مولا کریم انہیں قرض سے خلاصی نصیب فرما، جو رزق کے حلال کے لیے کوشاں ہیں اور رزق کے حلال کما رہے ہیں، مزید برکتیں، مزید وسعتیں نصیب فرما. میرے ساتھ مل کر آخر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا کے لیے میرے آقا کے جب معجزے بیان کیے جاتے ہیں تو میرے آقا بہت خوش ہوتے ہیں. تو آئیے یہ شعر بھی پڑھیں تاکہ گنبد خضرا سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فیض کامل ہمارے قلب پر جاری ہونا شروع ہو جائے، تاکہ ہماری ظاہری زندگی بھی اور باطنی زندگی بھی، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زندگی خیر ہو اور اسی خیر پر ہمارا خاتمہ ہو، اسی خیر پر ہمارا حشر ہو. مل کر میرے ساتھ محبت سے پڑھیے. جو میرا بھائی نہیں پڑھ سکتا وہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکائے, گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کرے. یہ تصور کرے کہ مولا علی تشریف فرما ہے اور بڑا نورانی چہرہ ہے, بڑی اونچی پیشانی ہے آپ کی, اور آپ جلوگر ہیں, اور آپ کے گویا کی گود میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سر مقدس ہے. سرکار کے چہرے مبارکہ کی نہ کوئی تشبیہ پیش کی جا سکتی, نہ ہم اس تصور کامل پر پہنچ سکتے ہیں, لیکن ہاں پائے مبارک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریف ہیں, انتہائی منور ہیں, انتہائی منور ہیں. بلکہ سورج بھی آپ ہی کی ضیا پاشیوں کو پا رہا ہے, آپ کے قدم کی بھیک کو پا رہا ہے. اس کامل تصور کو دل میں جماتے ہوئے آئیے امام بوسری کی زبان سے میرے آقا کو خراج تحسین پیش کریں.
فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولايا واغفر لنا شهيدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرام مولاي.
آمین یا رب العالمین. بجاہ طہا و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.